کسی ایک جاندار کی تخلیق میں انسان کا مشورہ تک شامل نہیں، رائے تک شامل نہیں، دعا تک شامل نہیں، اس کے علم میں نہیں کہ کون سے جاندار اللہ پیدا فرمائے گا، وہ بعد میں دنیا میں آیا، یہ ساری چیزیں میں نے پیدا فرما کر پہلے مہیا کر دیں اور پھر حق ملکیت انسان کو منتقل کر دیا اور انہیں مسخر کر دیا اس کے لیے. وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، طاقت ان میں زیادہ ہے، جسامت ان کی بڑی ہے، بعض ان میں ایسے زہریلے ہیں کہ انسان کو ذرا سا وہ منہ لگا لیں تو تڑپ کر مر جاتا ہے، بعض اتنے طاقتور ہیں کہ ایک پاؤں کے نیچے انسان کو مسل دیں، لیکن سارے کے سارے انسان کے لیے مسخر کر دیے اور کسی پر وہ سواری کیے پھرتا ہے، کسی کو ذبح کر کے کھا لیتا ہے، کسی کے بال استعمال کرتا ہے، کسی کی کھال استعمال کرتا ہے، کسی کا دودھ پیتا ہے، کسی کا گوشت کھاتا ہے، غرض اپنی ضروریات کے لیے. جس طرح نباتات کو استعمال کرتا ہے، جس طرح جمادات کو استعمال کرتا ہے، درختوں لکڑی کو کاٹتا ہے، پتھروں اور مٹی کو استعمال کرتا ہے، اسی طرح عالم حیوانیت کے تمام حیوانوں کو بے دریغ استعمال کرتا چلا جاتا ہے اور ان سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے، ان سے اپنے لباس حاصل کرتا ہے، ان پر سواری کرتا ہے، بار برداری کرتا ہے. افلا یشکرون، اسی ایک پہلو کو دیکھے تو کیا اس کے شکر کرنے کے لیے یہی ایک بات کافی نہیں ہے؟ وہ بھی تو اسی مالک کی تخلیق ہیں جس کی یہ ہے، ان میں بھی ویسی ہی جان ہے، روح ہے، ان میں بھی احساسات ہیں، محبت ہے، غصہ ہے، گرمی سردی محسوس کرتے ہیں، بھوک پیاس محسوس کرتے ہیں، اور روح زمین کے تمام جانداروں کو، پورے عالم حیوانات کو میں نے انسان کی نہ صرف خدمت پر مامور کیا، انہیں مسخر کر دیا، ہاتھی جیسے جانور کو، انسان کا چھوٹا سا بچہ سواری میں لیے پھرتا ہے، اونٹ جیسے جانور کو انسان پکڑ کر بٹھاتا ہے، اٹھاتا ہے، پکڑ کر لیے پھرتا ہے، پرندوں کو ذبح کرتا ہے، کھاتا ہے، انڈے کھاتا ہے، بچے کھاتا ہے، کھال کھینچ لیتا ہے جانوروں کی، گوشت کھا جاتا ہے، پھر ہڈیوں سے چیزیں بناتا ہے، کھال سے جوتے پہنتا ہے. کئی جانیں تلف ہوتی ہیں اور یہ پاؤں ڈھانپتا ہے، کئی جانیں تلف ہوتی ہیں اور اس کا لباس بنتا ہے، کئی جانیں تلف ہوتی ہیں اور اس کے ایک وقت کا کھانا پکتا ہے. اگر اسی ایک پہلو کو دیکھ لے تو انسان کی زندگی اتنی مختصر ہے کہ ہر لمحہ شکر ادا کرتا رہے تو وہ ادا کر نہیں پاتا. فرمایا جس رب جلیل نے اتنا وسیع نظام قائم فرما دیا انسان کی ضروریات کی تکمیل کے لیے، اسے چھوڑ کر لوگ دوسرے آسرے تلاش کرتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں فائدہ ہوگا. گناہ کا بنیادی فلسفہ قرآن حکیم کے نزدیک یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی امید اللہ کریم سے ٹوٹ جائے تو وہ گناہ کرتا ہے. اسے اللہ سے آشنائی نہ ہو، اللہ کریم سے اس کا تعلق نہ ہو، اللہ کریم پر اسے اعتماد نہ ہو، تو گناہ کا بنیادی فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ انسان یا کسی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے کرتا ہے. چوری کرتا ہے، ڈاکہ کرتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کوئی گناہ دنیا کا کرے اس کے پیچھے ایک محرک ہوتا ہے، یا وہ کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے یا کسی نقصان سے بچنا چاہتا ہے. تو فرمایا جس رب جلیل نے تمہارے لیے اتنا نظام، اتنا آرام، اتنی عزت اور اتنا مقام پیدا فرما دیا ہے، وہ تمہاری ضرورتوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر تمہیں اس پر اعتماد ہوگا تو پھر یقیناً اس کی اطاعت کرو گے کہ ہمارے نفع و نقصان کا ذمہ دار تو وہ ہے، ہمارا کام تو اس کی اطاعت کرنا ہے. اس میں اگر کوئی بظاہر نقصان نظر آ رہا ہے تو وہ قادر ہے ہمیں اس سے بچا سکتا ہے. یا بفرض محال اگر کوئی نقصان یا کوئی مصیبت آ ہی جاتی ہے تو رب جلیل کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے وہ اس کی ایک اور توجیہ سامنے لے آتا ہے. جیسے ہمیں کسی ڈاکٹر کے ساتھ تعلق ہوتا ہے یا اس پر اعتماد ہوتا ہے یا اس کی شہرت سن کر ہمیں اس کی قابلیت پہ یقین ہوتا ہے تو وہ ہمارے لیے آپریشن تجویز کر دیتا ہے. اب عجیب بات ہے, ہمارے جیسا انسان ہے, وجود ہمارا ہے, وہ کہتا ہے اسے کاٹا جائے گا, تمہارا پیٹ کھولا جائے گا, تمہارا گردہ نکالا جائے گا, تمہارے پتھر جو ہے اس میں پتھر ہے تمہارا, پتہ نہیں کیا کہہ دیتا ہے. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے تکلیف تو ہوگی لیکن یہ ہمارے بھلے کے لیے کہتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ لکھ کر دے دو, اگر مر گئے تو اس میں میرا قصور نہیں ہوگا, میرے سر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی. عجیب بات ہے, ہم دستخط کر کے دے دیتے ہیں کہ بھائی ہمارا پیٹ کھول دو, ٹھیک ہے. اتنا اعتماد ہے ایک انسان پر. پھر وہ پیٹ چیرتا ہے, چیر پھاڑ کرتا ہے, اور پھر وہی ڈاکٹر اس زخم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور پھر ہم ساری زندگی اس کے ممنون رہتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی ظاہری یا مادی تکلیف آتی ہے تو اللہ کریم پر بھی کم از کم اس ڈاکٹر جتنا اعتماد تو ہونا چاہیے کہ یہی میری ضرورت تھی جو مجھے پیش آئی, اگر یہ میری ضرورت نہ ہوتی تو یہاں میرا آپریشن نہ ہوتا یا مجھے اس طرح سے یہ تکلیف نہ پہنچتی, اور شاید یہ نہ پہنچتی تو اس سے زیادہ نقصان. اس طرح ہم آپریشن اس لیے کراتے ہیں کہ اگر نہیں کرائیں گے تو شاید موت ہی واقع ہو جائے. ایک بڑے نقصان سے بچنے کے لیے ایک چھوٹی تکلیف سے گزرنا پسند کرتے ہیں. اسی طرح جو مصائب یا بعض اوقات تکالیف آ جاتی ہیں تو یہ انسانی ضرورت ہوتی ہے, اور رب العالمین بلا ضرورت کسی کو محض ایزا دینے کے لیے اس پر مصیبت نہیں بھیجتے. جن لوگوں کو محض ایزا دینے کے لیے مصائب میں گرفتار کیا جاتا ہے وہ بھی ان کے اپنے کرتوت ہوتے ہیں, جن میں سے اکثر معاف فرما دیتا ہے لیکن بعض کسی بات پر چھوٹا سا جھٹکا دے بھی دیا جاتا ہے, اور وہ بھی اس کے فائدے کے لیے ہوتا ہے کہ اگر دنیا میں تم اتنی سی تکلیف پر بلبلا اٹھے ہو تو آخرت کی مصیبتیں تو بہت بڑی ہیں. یعنی یہ راستہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے جو اللہ کی نافرمانی کا. تو فرمایا انسان اتنے کریم رب کو چھوڑ کر موہوم اور اپنے محض ذہنی اختراع پر مختلف چیزوں سے, مختلف واقعات سے, مختلف کرداروں سے, مختلف ذاتوں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا مدد حاصل کرنے کے لیے ان کی اطاعت, اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر اختیار کر لیتا ہے. فرمایا کوئی بڑا ہو یا چھوٹا, اس کائنات کا اتنا مربوط نظام ہے کہ کوئی دوسرا کسی کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. سارے تو مخلوق ہیں, سب محتاج ہیں, اٹھنے بیٹھنے, سانس لینے, پانی پینے, کھانے سونے, جاگنے تک, صحت و بیماری تک, بادشاہ و گدا, سب تو اسی کے محتاج ہیں. پھر کوئی دوسرے کی کیا مدد کرے گا جبکہ ہر ایک کو وہم لہم جندم محضرون, سب کو اس کے سامنے حاضر ہو کر اپنا اپنا جواب دینا ہے, دوسرے کے لیے کیا کرے گا. کسی دوسرے کی فکر تو وہ کرے جو خود اپنے جواب دہی سے فارغ ہو, ساری مخلوق تو خود جواب دے ہے. تو پھر خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی خوشی تلاش کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کرنے کا فرمایا کوئی جواز باقی نہیں رہ جاتا. فلا یحزنک قولہم انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون. فرمایا میرے حبیب جو یہ تان و تشنیع کی باتیں کرتے ہیں, طنز و مذاق کی باتیں کرتے ہیں, اعتراضات کرتے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اور یہ جو کچھ کرتے ہیں آپ اس پر رنجیدہ نہ ہوں کہ جو یہ آپ کے سامنے کرتے ہیں یا سرے بازار کرتے ہیں وہ بھی میں سن رہا ہوں, اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو یہ چھپ کر اندرون خانہ نہاں خانہ دل میں جو رکھتے ہیں وہ بھی میرے سامنے ہے, اور یہ ایسا گیا گزرا ہے انسان. اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ. انسان اگر اپنی اصل پر غور کرے تو اسے ایک قطرہ پیشاب سے میں نے وجود عطا کر دیا. اس کی ساری اصل یہ ہے کہ کتنا مقدس بنے, کتنا معزز بننے کی کوشش کرے, کتنا اکڑنے کی کوشش کرے, کتنا زور دکھانے کی کوشش کرے, سب انسانوں کی اصل یہ ہے کہ ایک قطرے سے میں نے اسے وجود بخشا ہے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ, اور یہ اپنی اصل بھول جاتا ہے. اور عجیب بات ہے کہ بنانے والے سے جھگڑا کرتا ہے, یہ نہیں مانوں گا, وہ نہیں مانوں گا, یہ صحیح نہیں ہے, وہ غلط ہے, یہ نہیں کروں گا, وہ. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ کہاں تک بھاگ کر جائے گا, اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جب کسی سے کوئی ہوتا ہے نا, مقابلے کی بات ہوتی ہے, تو لوگ ہمیشہ اس کی اصل کی بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارے برابر کا آدمی ہے, ہمارے قبیلے کا ہے, یا ہمارے حیثیت کا ہے, بادشاہ بادشاہوں سے, امیر امیروں سے, فقیر فقیروں سے جھگڑتے ہیں. اب کسی بادشاہ کو کسی گداگر سے جھگڑنے کی کیا ضرورت ہوتی, اس کے لیے تو اس کی کوئی حیثیت کو اصل نہیں ہوتی. اسی طرح آپ عام آدمیوں میں دیکھیں تو بڑی برادریوں کے لوگ تو کبھی غربا سے, مفلسوں سے, شہر کے مزدور پیشہ آدمیوں سے تو جھگڑا نہیں کرتے. کہتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے, اس کے ساتھ میں کیا کروں, چھوڑو, اسے معافی کرو. تو وہ تو خالق ہے اور انسان مخلوق ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں اسے یہ احساس نہیں ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے, کہاں جھگڑا کرنے چلا ہے. اس کی حیثیت یہ ہے کہ ایک قطرے سے, خواہ وہ کتنا حسین و جمیل ہے, خواہ وہ کتنا طاقتور ہے, کتنا دولت مند ہے, کتنا صاحب ثروت ہے, صاحب جائیداد ہے, حکمران ہے یا بادشاہ ہے, لیکن اگر اپنی اصل کو تلاش کرے گا تو وہ کاریگر میں ہوں جس نے اسے پیشاب کے ایک قطرے سے انسان بنا دیا. جب چاہوں اسے نابود کر دوں, جب چاہوں دوبارہ بنا دوں. جب ایک قطرے سے اتنا وجود بنا سکتا ہوں تو اس کا وجود جل جائے, مٹ جائے, مٹی ہو جائے, اسے دوبارہ بنا دوں تو کیا دقت ہے, کیا دشواری ہے. تو فرمایا یہاں کو مقابلے کی بات تو نہ ہوئی, یہ تو اس کی نادانی ہے. اگر یہ اپنی نادانی میں کچھ کر رہا ہے تو اس سے اپنا وہ تعلق جو ایسے بحثیت مخلوق حاصل تھا وہ خراب کر رہا ہے, میری رضامندی سے محروم ہو رہا ہے اور غضب کا نشانہ بنے گا, اپنا نقصان کر رہا ہے. اس لیے ایسا بے وقوف ہے. وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ, فرماتے ہیں اللہ کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے, اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے. یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی حیثیت کیا تھی, اس کا میٹیریل کیا تھا, اسے کہاں بنایا, کس صورت میں بنایا, اور کہتا ہے قال من یحیی العظام وهی رمیم, یہ ہڈیاں تو مٹی کھا جائے گی, پھر انہیں کون زندہ کر سکتا. یہ ایسا جاہل ہے کہ ان ہڈیوں کو بنایا کس نے تھا, وہاں کون سا میٹیریل تھا, یہ ہڈیاں, یہ گوشت, یہ بال, یہ آنکھوں کی روشنیاں, یہ کانوں کی سنوائی, یہ دماغ کے خلیے, یہ ایک ایک خلیہ وجود کا, یہ سرخ ذرات ہیں, یہ سفید ذرات ہیں, یہ فلاں ہے, یہ فلاں, یہ ایک ایک بال پہ اتنی صنعت, اور اس تک خون کا پہنچنا, ایک ایک رگ, ایک ایک نس, ایک ایک جوڑ, ان میں مختلف طرح کے مادے. فرمائے سب کی اصل تو ایک قطرہ نہیں ہے, اس میں سے کیا کیا کچھ تخلیق فرمایا. تو اگر ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں, مٹی بن جائیں, تو انہیں دوبارہ بنانے میں کیا دشواری ہے اس کے لیے. یہ جو کچھ بنا ہے, جس پر سائنس تحقیق کرتے کرتے تھک جاتی ہے اور پھر کوئی نہ کوئی نئی بات نکل آتی ہے, کبھی کوئی آج تک کوئی رائے, آخری رائے ثابت نہیں ہوتی. تو جب یہ سارا وجود موجود ہے, ایک دفعہ پھر گل سڑ جائے تو اسے دوبارہ بنانا کیا دشوار ہے. فرمایا اسے فرما دیجئے کل یحیی الذی انشا اول مرہ, اسے کہہ دیجئے اسے وہی زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی دفعہ بنایا. اس کے لیے مشکل نہیں ہے, وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر طرح کی تخلیق کرنا جانتا ہے، اسے تم سے پوچھنے کی ضرورت، تم نہیں تھے تو اس نے سب کچھ بنایا، جب دوبارہ بنائے گا تو اسے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ سمجھنا چاہتے ہو تو پہلی تخلیق کو، پہلی مرتبہ کی تخلیق کو دیکھ کر اس کی عظمت کا ادراک کر لو، یہ سمجھ لو کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اس سے زیادہ تم کچھ نہیں سمجھ سکتے، اس سے زیادہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اور اسے تمہارے مشوروں کی یا تمہارے ماننے یا نہ ماننے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم مانو گے تو وہ پیدا کر لے گا، بنا لے گا، نہیں مانو گے تو نہیں بنا سکے گا، یا تم سے رائے لے گا یا مشورہ لے گا، تم تو تھے ہی نہیں جب سب کچھ بنایا، تو جب کچھ نہیں تھا سب کچھ بنایا تو اسے بنے ہوئے کو گرا کر دوبارہ بنانے میں اسے کیا دشواری ہے۔ لہذا انسان اگر صرف اس ایک بات پر کہ اسی جیسے حیوانات پیدا فرما کر انہیں روح، انہیں بچے، انہیں محبت، گرمی، سردی، احساسات، بھوک، پیاس، انسان ہی کی طرح ایک نظام حیات عطا فرما کر سب کو انسان کی خدمت پہ لگا دیا، یہ بے دریغ ذبح کرتا ہے، کاٹتا ہے، اور کمال ہے انہیں ذبح کرتا ہے، کھاتا ہے، اور اللہ کریم اس پر خوش ہوتے ہیں کہ ان کی کھال کھینچتا ہے، جوتے بناتا ہے، اسے اجازت دی جاتی ہے، اللہ کریم اس پہ خوش ہوتے ہیں، ہر طرح سے خدمت لیتا ہے اپنے جیسی مخلوق سے، فرمایا خالق میں ہوں، فہم لہا مالکون، اور انسان اس کا مالک بنا ہوا ہے۔ اسی ایک بات پہ اگر ساری زندگی شکر ادا کرتا رہے تو اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا، چلے جائے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو گننے لگے جنہیں وہ گن اور شمار کر ہی نہیں۔ وین تعدو نعمت اللہ ہے لا تحصوها، تم کبھی شمار ہی نہیں کر سکتے کہ کتنی نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے پیدا فرما کر تم پر تقسیم فرما دی ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔